الرحمن الرحيم قل ما قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ایسے تو لفظ ثم زمانے کے اندر تراخی کو بتلانے کے لیے آتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پر مجازی دوری کو بتلانے کے لیے آیا ہے، کیا مطلب مجازی دوری کا؟ کہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی مردے کا زندہ ہونا دیکھ لے، پھر بھی بات ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، یہ بہت دور کی بات ہے۔ جس میں تھوڑی بہت بھی عقل فہم شعور کا مادہ ہوگا، وہ ایک گائے کی دم لگنے کے اوپر مردے کے زندہ ہونے کا واقعہ دیکھ کر کے فوراً بات کو مان لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر بھی کوئی آدمی نہ مانے، یہ تو جو ہے اس کے آخری درجے کے قسی القلب ہونے کی علامت ہے۔ باقی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہ ماننا، یہ عقل سے بہت بعید بات ہے۔ یہ ہے مجازی دوری کا معنی ثم کے ذریعے سے۔ قساوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری قساوت جس کو ہم حسی قساوت بھی کہتے ہیں، جیسے کہا جائے کہ بھئی یہ آم نرم ہے کہ سخت ہے، تو آپ دبا کے دیکھیں گے کہ نہیں ابھی کڑک ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، ابھی بہت سخت ہے۔ یہ ہو گیا قساوت حسی اور ظاہری۔ دل میں قساوت ظاہری کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ دل ظاہر میں سخت ہو یا کالا ہو۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے قساوت معنوی، یہاں آیت کریمہ میں قصد سے قساوت معنوی مراد ہے۔ کس کو کہتے ہیں قساوت معنوی؟ حق بات قبول کرنے کی صلاحیت دل میں باقی نہ رہے، یہ ہیں قساوت معنوی۔ بات ضدی اس دنیا میں آپ کو بھی پالا پڑتا ہوگا، حق بات سمجھاؤ، ہر طرح سے سمجھاؤ، لیکن وہ اڑیل ایسے ہوتے ہیں کہ حق بات بھی قبول کرنے کی تیار نہیں ہوتے۔ صلاحیت قبول حق کی ان کی ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ قساوت معنوی اس آیت کریمہ کے اندر مراد ہے۔ یہاں تین طرح کے دلوں کا آیت میں تذکرہ ہوا ہے۔ نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قلوب، جن کے دل نہر کی طرح بہتے ہوتے ہیں، ان کا فیض عام ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمائے لما یتفجر منہ الانہار۔ نمبر دو، اولیاء امت کے قلوب، جن کے دل چشمے کی طرح ہوتے ہیں، یعنی نہر سے کم پانی لیکن چھوٹی نالی کے مقابلے میں زیادہ پانی، یہ اولیاء امت کے قلوب ہوتے ہیں کہ ان کا فیض بھی بڑا عام ہوتا ہے۔ نمبر اور اس کا تذکرہ ہوا لما یشقق فیخرج منہ الماء۔ نمبر تین، عام امتیوں کے دل کہ جس کے اندر سے پانی ریستا ہے۔ پانی ریسنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹپکتا ہے، اردو میں ریسنا کہتے ہیں، ہماری زبان میں ٹپکنا کہتے ہیں۔ زیادہ نہیں نکلتا، بس ٹپک ٹپک، قطرہ 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 پانی اس میں سے نکلتا ہے۔ یہ عام امتیوں کے دلوں کی مثال ہے۔ تینوں طرح کی دلوں کی مثال یہاں آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ذکر فرمائی. عجیب واقعات جو ہوتے ہیں اس کا ذہن اور دل اور طبیعت کے اوپر ایک خاص اثر مرتب ہوتا ہے. لیکن یہ بنی اسرائیل ایسے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اتنا عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کے بعد بھی نہ ان کے ذہن پہ کوئی اثر ہوا، نہ ان کی طبیعتوں پر کوئی اثر ہوا، نہ ان کے مزاج میں کوئی اثر ہوا، کسی طرح کا کوئی اثر نہیں. جہاں کے تھے وہاں کے وہاں. ثم قصد قلوبهم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے یہودی لوگ. یوں کہنے کا پہلے سے ہی سخت تھے، اسی لیے ثم کا استبعاد مجازی کا معنی کیا، تراقی زمان کا معنی نہیں. تمہارے دل پہلے سے سخت تھے اور اس واقعے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی تمہارے اندر، حق بات کو قبول کرنے سے سخت ہو گئے. ممبادی ذالک کا مطلب مقتول کے زندہ کر ہونے کے واقعے کے بعد بھی، جس کا ابھی تذکرہ ہوا. وما قبلہ من الآیات، مقتول کو زندہ کرنے سے پہلے اور بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں بیان ہوئی، اس کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ بنی اسرائیل، فہی اکل حجارا، اب یہ تمہارے دل پتھرے جیسے ہو گئے. لوہے سے تشبیہ کیوں نہیں دی باری تعالیٰ نے؟ بعض مفسرین نے سوال کھڑا کیا ہے، تو کہا لوہا تو پتھر کے مقابلے میں بہت نرم ہے، آگ میں جب ڈالتے ہیں لوہا پگھل جاتا ہے. پتھر ایسا ہوتا ہے کہ آگ میں کالا ہوگا، ٹوٹے گا لیکن پگھلے گا نہیں، اس لیے لوہے کے مقابلے میں پتھر کی قساوت زیادہ ہے. فہی اکل حجارا، وہ سختی میں پتھر جیسے، او اشد قسوا، یا اس سے بھی زیادہ سخت. منہا من الحجارہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت. دیکھو اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب کیا، ان کے دل پتھر جیسے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، او کو او کے معنی میں رہنے دیا. دوسرا مطلب، او کو بل کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل. او کو تیسری بات تنویع اور نو کے معنی کے اندر بھی لے سکتے ہیں. چار، او کو واؤ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں. یہ چاروں احتمال اس او کے اندر نکلیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی تعریف کی گئی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر ہے کہ اس میں سے نہریں بہتی ہیں. اس دنیا میں جتنی بھی نہر ہے، نہر کا مطلب قدرتی، جس کو ہم ندیاں کہتے ہیں، اردو میں اس کو دریا بھی کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی پتھر سے نکلی ہوئی ہے. اسی لیے جغرافیہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب بتلاتے ہیں کہ نرمدا فلاں جگہ سے نکلی، گنگا فلاں پتھر سے نکلی، تاپی ساتپوڑا سے نکلی. اس طریقے سے ساتپوڑا ایک پہاڑ پتھر کا نام ہے، وہاں سے تاپی نکل کے آتی ہے. کاراکورم، وہاں سے جو ہے گنگا آتی ہے. وندھیا چڑھ، وہاں سے نرمدا آتی ہے. تو ہر نہر ندی جو ہے کسی نہ کسی پتھر سے نکل کے آتی ہے. یہ لما یتفجر منہ الانہار، وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء، اور یقیناً ان پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں. اصل میں یتشقق تھا، تا کا شین میں ادغام کر دیا. فیخرج منہ الماء، اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے، کم، نہر کے مقابلے میں کم. تو بہت سے پتھر آپ کو دیکھنے کو ملے گے اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا ہے. جوراور بیر چلے جاؤ تو وہاں قریب میں چشمہ ہے، اور وہ پتھر میں سے آپ ڈائریکٹ دیکھ سکیں گے کہ یہ پتھر، یہ پانی نکلا ہے. नज़दीक तरीन ये जगह आपको देखने को मिलेगी, एक घंटे में पहुंच जाओगे जोरावर के। तो इस तरीके से जो है पत्थर में से पानी निकलता है, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور یقیناً اس پتھر میں سے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ دیکھو پتھر کا ڈر کے مارے نیچے گرنا, तो एक जाब्ते की बात याद रखो, डर के लिए अक्ल होना जरूरी नहीं है। जानवरों में अक्ल कहाँ है, फिर भी वो डरते हैं ना। तुम डंडा लेके उठो तो कैसे वो भागेंगे डंडा देखते ही। तो डर के लिए अक्ल जरूरी नहीं। दूसरी बात, खौफ के लिए हिस जरूरी है, डर के लिए हिस जरूरी है, एहसास हो हिस। अब जानवरों में हिस है कि डंडा लगेगा हमको मारेंगे तो, हिस है जानवरों के अंदर। और हिस हयात पर मौकूफ है, इंसान में जानवर में किसी भी चीज में हयात होगी तो हिस होगी। और अल्लाह ताला ने नबातात जमादात حیوانات میں ایک طرح کی حس رکھی ہوئی ہے جس سے وہ مالک کو پہچان دے۔ جو مالک کی پہچان ہے نباتات میں جمادات میں حیوانات میں, وہ حس کے نتیجے میں, جیسے حدیث میں آپ پڑھیں گے بخاری میں, جبل احد یحبنا ونحبه, ایک غزوے سے سفر سے واپسی میں حضور نے جبل احد کو دیکھ کے ارشاد فرمایا, یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر پہاڑ میں حس نہ ہوتی تو محبت کیسے کرتا ہو, حضور نے ارشاد فرمایا۔ قرآن میں آپ ایک اور دلیل پڑھیں گے, فما بکت علیہم السماء والارض, آسمان بھی نہیں رویا ان پر, زمین بھی نہیں روئی, تو اگر حس نہیں ہو تو روئے کیسے؟ معلوم ہو آسمان زمین روتے ہیں اور وہ حس کے اثرات میں سے ہیں۔ سیرت کی روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے وقت پر مدینہ کے پہاڑوں میں سے رونے کی آواز صحابہ نے سنی۔ تو حس کی دلیل ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو حس نہیں ہوئے تو وہ پہچانے کیسے حضور کو؟ تو ڈر کے لیے حس کافی ہے, اور حس آیات پر موقوف ہے۔ اور تمام حیوانات جمادات نباتات سب کو اللہ نے ایک خاص قسم کی حس عطا فرمائی ہے, اسی لیے ان کے اندر ڈر ہے اور مارے ڈر کے وہ گرتے ہیں۔ لما یحبط من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے وہ گرتے ہیں۔ اب حبوط کے دو معنی ہیں, حبوط حقیقی حبوط مجازی۔ حبوط مجازی کس کو کہیں گے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا, وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ حبوط حقیقی مراد ہے ینزل من علو الى اسفل, اوپر سے نیچے کی طرح اترنا, یہ حبوط حقیقی وہ معنی یہاں حبوط کا مراد ہے۔ یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بتلا رہے ہیں, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر سے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا, بہت سارے پتھر اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے کی طرف گرتے ہیں, یہ سجدے کی ایک کیفیت ہے۔ اسی لیے کہ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ قیام سے سجدے میں گرتا ہے, اور جس انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ انسان اللہ کے سامنے گرتا نہیں ہے۔ تو اوپر سے نیچے کی طرح گرنا یہ من وجہ سجدہ ہوا, جیسے کہ انسان قیام سے نیچے گرتا ہے وہ سجدہ ہو گیا۔ دوسری بات سمجھو, تو گویا پتھر بھی سجدہ کرتے یہ نتیجہ نکلا۔ دوسری بات, بہت سارے پتھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نیچے گرتے ہیں, لیکن ہر گرنے والا پتھر اللہ کے ڈر سے گرتا ہو یہ ضروری نہیں۔ کہ جو بھی پتھر گرے اس کے دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں گرنے کے. تو ہر پتھر گرنے والا اللہ کے خوف سے گرتا ہو یہ کوئی ضروری نہیں. بہت سارے پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں. لما یحبط من خشیت اللہ. اب تینوں طرح کے پتھر بتا کر کے بنو اسرائیل کو تنبیہ. پہلی تنبیہ کیا, تمہارے دل تو کسی چیز کا اثر ہی قبول نہیں کرتے. وقلوبکم, تمہارے دل کسی طرح کا اثر قبول نہیں کرتے. دوسری بات, نرم بھی نہیں ہوتے تمہارے دل, تو سخت کے سخت ہی رہتے ہیں. تیسری بات, اللہ کے سامنے خوشی اور گڑ گڑانا بھی تمہارے دل میں نہیں ہے. تینوں چیز سے تمہارے دل محروم ہے بنی اسرائیل. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. دنیا میں جب کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اہل حکومت کو پتا تھوڑا ہی چلے گا, بڑوں کو پتا تھوڑا ہی چلے گا. اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ بے خبر نہیں, اللہ کو سب معلوم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا, سزا کیوں نہیں دیتے؟ جواب سیوتی نے دیا, وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ. سزا کے وقت تک اللہ تعالیٰ تم کو ڈھیل دیتے ہیں. جب سزا کا وقت آئے گا تب اللہ تعالیٰ سزا دیں گے. اور حدیث میں تخلق بأخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپنا ہو اس لیے ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں, وقت پر سزا دی جائے گی. وَفِي قِرَاتٍ بِالتَّحْتَانِيَةِ. ایک قرات میں یعملون بھی ہے اور اس کے اندر مخاطب کے سیگے سے غیبت کے غائب کے سیگے کی طرف التفات ہوگا. جی,
تمہارے دل حق کو قبول کرنے سے سخت ہو گئے, مختلف کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس سے پہلے بہت سے معجزات کو دیکھ لینے کے بعد وہ پتھر کی طرح ہے سخت دلی میں, جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو خود سے نہریں بہتی ہیں, اور کچھ پتھر اور جو پتھر پھٹتے ہیں تو خود سے پانی نکلتا ہے, اور کچھ پتھر اوپر سے نچلی ڈالی گرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اور تمہارا دل نہ سر قبول کرتے ہیں اور نظر ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ واپس نہیں ہے تو کچھ سے ضرور کرتے ہیں, اور اللہ تم کو بھیڑ دے رہا ہے ایک وقت تک ایک وقت کے لیے, اور احتیاط بھی تعلیم کے ساتھ ہے, اور اس میں ایک انتخاب ہے کتاب سے لے کر.
نیچے نقطے تحتانی, اوپر نقطے فوقانی. جی,
فتطمعون ان يؤمنون ان يؤمنوا اي يهود لكم لقد كان قريبا طائفه منهم احبارا يسمعون كلام الله في التوراه ثم يحرفونه ويغيرونه من بعد ما عقلوه فيهود وهم يعلمون.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. یہ حمزہ استفہام برائے تقریر ہے. یہاں کیوں کہہ دو کہ یہ برائے نفی ہے کہ مسلمانوں تم کو ایسی تما اور امید نہیں رکھنی چاہیے. کیسی تما؟ کہ یہود لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آوے, تمہاری بات پر ایمان لے آوے. وہی علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تطمعون کا فائل کر مخاطب قرار دیا جمیع اہل ایمان کو. دوسرا قول, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اور جمع کا صیغہ ہے برائے تعظیم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم یہود کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری ذات پر ایمان لے آوے, یہ لانے وانے والے نہیں ہے ایمان. اور بہتر بات یہ ہے کہ دونوں چیز کہہ دی جاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہے اور اہل ایمان بھی مخاطب ہے. لکم یعنی تمہارے کہنے کے اوپر, اور یومینون کے معنی تمہاری تصدیق کر لے وے. دوسرا معنی یومینون کا تم کو مومن مان لے وے. تیسرا معنی تمہاری دعوت کے اوپر ایمان قبول کر لے وے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اور پکی بات یہ ہے کہ ان بنو اسرائیل کی ایک جماعت آگے چار پانچ فرقے آ رہے بنی اسرائیل کے، یہ ہیں فرقے اول کا تذکرہ. طائفتن فریقن سے مراد ہے بنی اسرائیل کے علماء، پہلے نمبر کی جماعت، اور ان بنو اسرائیل کی پہلے بنی اسرائیل کی ایک جماعت یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کی بات کو تورات میں سنتے ہیں، اور کلام سے مراد ہے احکامات الہیہ کو سنتے ہیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں جو یہود بنو اسرائیل تھے ان کو آیت کریمہ میں خطاب کیا گیا کہ تمہارے علماء کا حال یہ ہے کہ انہوں نے تو تورات میں حضور کے بارے میں اور احکام الہیہ سب پڑھا، کچھ باقی نہیں رکھا، لیکن پڑھنے کے بعد عمل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، انہوں نے تحریف کی، لفظی بھی اور معنوی بھی، دونوں طرح کی تحریفات انہوں نے کر ڈالی. یغیرونہ، سمجھنے کے بعد بھی، یعنی ان لوگوں نے سمجھ بوجھ کر کے یہ کام کیا ہے. ایک تو ہے جہالت سے، غلطی سے آدمی سے کوئی حرکت ہو جائے، اور ایک ہے سمجھ بوجھ کے باوجود کوئی آدمی، اس لیے تو ان پر غیر المغضوب غضب اس لیے نازل ہوا کہ سمجھ بوجھ کے باوجود انہوں نے ضلالت کو اختیار کیا، اسی لیے مغضوب علیہم قرار دیے گئے. وہم یعلمون، حالانکہ وہ لوگ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ لوگ افتراء پردازی کر رہے ہیں. افتراء پردازی یعنی من گھڑت بات بنا رہے ہیں، اور اس من گھڑت بات کو اللہ کی کتاب میں ملا رہے ہیں. اس بات کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے تعریف کی. اور یسمعون کلام اللہ میں بعض لوگوں نے تورات کے بجائے طور پر کلام الہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے آپ کی برکت سے انہوں نے سنا تھا اس کو بھی مراد لیا ہے. اور حمزہ آیت میں افتت مون میں انکار کے لیے آیا ہے، کیا مطلب؟ تم لوگوں کو تما نہیں رکھنی چاہیے. کیوں نہیں؟ فلہم سابقہ فی الکفر، وہ کفر میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور کفر ان کی پرانی عادت بن چکی ہے، اسی لیے اب ان کے بارے میں ایمان کی کوئی تما اور لالچ رکھنی نہیں چاہیے. یہ بنو اسرائیل کے اول فرقہ، ان کے اہل علم کا تذکرہ ہوا. جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ یہود کی دوسری جماعت کا تذکرہ ہے، منافقین. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ان کمپنی کا تذکرہ ہے یہاں پر، کہ جب یہ یہودی منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے. وہو المبشر، اور یہ وہی ہیں جن کی بشارت دی گئی ہے ہماری کتاب تورات میں، اسی لیے ہم ان پر ایمان لے آتے. لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، خلا کا سیلا الا نہیں آتا، اس لیے سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ خلا رجع کے معنی میں ہے، تاکہ الا سیلا صحیح ہو جائے. یہ عربیت کے قانون سے تشریح کی ہے انہوں نے. اور جب یہ یہودی منافق آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے یعنی یہودی منافق اپنے یہودی سرداروں سے ملتے ہیں، یا یہودیوں میں دو طبقے، ایک منافق کا ایک کھلے یہودیوں کا، تو جو کھلے یہودیوں کے جو سردار ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ جو یہودی منافق بن گئے ان سے. یہ ہے کلام. اے رؤساء ان کے سردار جنہوں نے نفاق نہیں کیا بلکہ اپنی یہودیت پر کھلم کھلے قائم رہے. وہ انہوں نے کس سے کہا؟ لمن نافق، نفاق والوں سے کہا. کیا بات کہی؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم. اس آیت کا مضمون سمجھو. یہودیوں کے اندر جو منافقین کا طبقہ تھا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا، صحابہ سے ملنا جلنا سب چلتا تھا، لیکن وہ ایمان والے تو تھے نہیں. اب اپنے ایمان پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ جو ہے نا خوش آمدے کرتے تھے. کیسے خوش آمدے کرتے تھے؟ کہ صحابہ کو، حضور کو آ کے کہوے کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کے بارے میں تورات میں بشارتیں ہیں، آپ کے بارے میں تمام علامتیں پوری ہو رہی ہیں. خوش آمد، چاپلوسی کے انداز میں یہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ محض ان کا مقصد ہوتا تھا نفاق پر پردہ پڑا رہے، یہ مقصد، اور کوئی مقصد نہیں. اب انہوں نے کچھ باتیں بتلائی کہ ہماری تورات کتاب میں آپ کے بارے میں یوں لکھا ہے، دیکھو کہ گنگریالو بال ہوں گے، اور حقیقت میں آپ کے گنگریالو بال ہیں، اسی لیے آپ مبشر نبی ہیں. ایسی ایک دو علامت تورات کی حضور کے سامنے نقل کرتے، صحابہ کے سامنے نقل کرتے خوش آمد کے طور پر. اب ان کے یہودی سرداروں کو پتا چلا کہ ارے یہ تو تورات کی بات سب وہاں جا کے کہہ دیتے، ایک کہی تو کہتے سب باتیں کہہ دیتے. تو تنہائی میں بلا کر ان کو ڈانٹا، تو حدیث نہ ہوں، کیوں بیان کرتے ہو مسلمانوں کے سامنے، نبی کے سامنے تورات کی عبارتیں کیوں ذکر کرتے ہو؟ ڈانٹا ان کو باقاعدہ بلا کر کے. اتحدثونہم، کیوں تم ان کو بیان کرتے ہو، یعنی ایمان والوں کو، یعنی خبر کرتے ہو جو بات اللہ نے تمہارے سامنے کھولی ہے، یعنی آخری نبی کی علامت اور حلیے کے بارے میں، وہ کیوں ان کے سامنے بیان کرتے ہو؟ عرفت ہو، یعنی اللہ نے تم کو پہچان کروائی تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی. کیوں یہ ڈانٹ ڈپٹ؟ گانڈے جیسی بات آگے کہی ان لوگوں نے، یہودیوں نے، ان کے سرداروں نے. اس لیے کہ اگر تم ان کو دنیا میں کہہ دو گے نہیں تو کل قیامت کے دن یہ مسلمان اللہ کو یوں کہیں گے کہ اللہ ان یہودیوں کو تورات کی عبارت کی روشنی میں معلوم تھا کہ آخری نبی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے، تو تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت بازی کریں گے، اس لیے کہو مت تاکہ یہ لوگ حجت بازی ہی نہ کرے. ایک ایسی پاگل جیسی بات ہو گئی. یعنی یہ یہودی آ کے مسلمان کو کہوے تو ہی جو ہے اللہ کو خبر ہوگی، اور اللہ کیا حجت بازی کر سکیں گے؟ وہ تو اللہ نازل کرنے والے ان کو معلوم ہے، مسلمانوں کو بھی معلوم ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ وہاں سب لکھا ہوا ہے. اسی لیے یہ نہ کہے تو بھی حجت بازی تو ہونے ہی والی ہے ان کے خلاف. جیسے کہ ایسا ہوتا ہے نا، تم نے جا کے شکایت کی نا محتم صاحب کو، اس لیے میرا ایسا ہو گیا، اللہ میں نے نہیں کہا تھا، وہ تو تیری بات وہاں معلوم ہی تھی پہلے سے، نہیں نہیں تم نے کہا اس لیے ایسا ہوا. یہ ہے ان لوگوں کا حال اور معاملہ. تو یہ ان کے اپنے منافق دوستوں کو سمجھاتے ڈانٹتے کہ اللہ نے جو بات تم کو بتلائی وہ کیوں کہہ دیتے ہو جا کر کے؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اس کے فائل مسلمان، تاکہ وہ مسلمان تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں حجت بازی کرے. اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم لیخاصموکم، قیامت کے دن تمہارے خلاف مخاصمت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، جھگڑا اور بحث مباحثہ حجت بازی کریں گے. اور لام لیحاجو میں انجام کو بتلانے کے لیے آئی ہے، یعنی ابھی تم بتلاؤ گے دنیا میں تو انجام یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ تمہارے خلاف حجت بازی کریں گے. سرورت کا مطلب عاقبت، انجام. به عند ربكم، یعنی آخرت میں، اور تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، فی ترک اتباعی ما علمکم بصدقہ، کہ تم ان کی سچائی کو جانتے تھے پھر بھی تم ان کا اتباع نہیں کرتے تھے، ان کا اتباع تم نے چھوڑ دیا تھا. افلا تعقلون، کچھ عقل نام کی چیز تمہارے اندر ہے کہ نہیں ہے کہ جا کے ایسی باتیں کہیں کہنے کی ہوئے؟ کیوں جا کے تم کہہ دیتے ہو تورات کی عبارتیں؟ انہم یحاجونکم، کہ وہ تم سے اللہ کی بارگاہ میں حجت بازیاں کریں گے جبکہ تم ان سے بحث ان کو بتلاؤ گے. فتنتہو، اسی لیے اس طرح کی بات بیان کرنے سے باز آ جاؤ اور رک جاؤ اس طرح کی بات کرنے سے، اور تورات کی عبارتوں کو خانگی میں رکھو چھپا چھپا کر کے، کسی کے سامنے اس کو ظاہر مت کرو. قال تعالی، اللہ تعالی نے ان کی جو ہے الٹی بات کرنے والے اور جو ہے بے بنیاد غلط بات کرنے والے یہودیوں کو تنبیہ کی. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ استفہام تقریر کے لیے آیا ہے. اولا یعلمون، یعنی مضمون کو ثابت کرنے کے واسطے، استقرار مع التوبیخ، یعنی بات کو ثابت بھی بتلانا اور ڈانٹنا بھی، یہ دونوں مقصد ہے اس استفہام کے. دوسری بات سمجھو، قال تعالی کیوں کہا علامہ سیوطی نے؟ سب جانتے کہ تو کلام الہی چل رہا ہے، پھر کیوں کہا علامہ سیوطی نے قال تعالی؟ نمبر ایک، اولا یعلمون سے اللہ ہی کا کلام ہے، یہود کے کلام کی حکایت نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک تو اللہ کا کلام ہوتا ہے اور دوسرا کسی کے کلام کو نقل کیا جاتا ہے، اس کو حکایت ان کلام الفلاں کہا جاتا ہے. تو ابھی جو بات آئی ہے تو حدیثنہم بما فتح اللہ، یہ کیا چیز تھی؟ کلام الہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہود کے کلام کی حکایت ہے کلام الہی میں. اصل یہ کلام یہود کا، لیکن اللہ نے ان کا کلام اپنے کلام میں نقل فرمایا. تو یہ کہنا ہے قال تعالیٰ کے گر سیوتی کا کہ جیسے پچھلے حکایت تھی یہود کے کلام کی، یہ یہود کے کلام کی حکایت نہیں ہے بلکہ یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اولا یعلمون، اور دوسرا مقصد بعض حضرات نے ذکر کیا کہ رب تو بیان کرنا مقصود ہے، کہ تمہارے اس بیہودہ بکواس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اولا یعلمون، کیا ان کو اتنی بات معلوم نہیں؟ استفہام برائے تقریر، مضمون کو ثابت کرنے کے لیے. کیا مانا؟ اقرار اور اعتراف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور مخفی چیزوں کو جانتے ہیں. تقریر کا کیا مانا؟ اقرار اور اعتراف اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور مخفی چیزوں کو جانتے ہیں. اور حمزہ استفہام اور لا کے درمیان جو واو آیا ہے نا، عطف کے لیے آیا ہے. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کی چھپائی ہوئی ظاہر کی ہوئی سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جان دے. من ذالک وغیرہ، ذالک کا مشارن لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، وغیرہ حضور کے اوصاف کے علاوہ دوسری چیزیں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان دے. چلو،
جانتے ہیں اور جو بہت داخل کے پاس کی ہے.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. تین فرقے ہو گئے، پہلا علماء کا یہود، دوسرا منافقین یہود کا، تیسرا کھلے یہودی. تین فرقے ہو گئے، اب چوتھا فرقہ. ومنهم، ان یہودیوں کے اندر ایک چوتھا فرقہ ہے، انگوٹھا چھاپ لوگوں کا، امیون، جن کو کچھ معلوم نہیں تورات کیا ہے، تورات کی عبارت کیا ہے، یعنی مراد ہے عوام. لا یعلمون الکتاب، الف لام کتاب کا اہل خارجی ہے، وہ تورات کتاب کی کوئی چیز جانتے ہی نہیں ہیں، اندر کیا لکھا ہوا ہے کچھ معلوم نہیں. جیسے مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ معلوم نہیں، ایسے بنی اسرائیل میں بھی، یہود میں بھی ایک طبقہ، کچھ معلوم نہیں. لا یعلمون الکتاب، تورات، الا، دیکھو ایک دل نشانی یاد رکھو پوری کتاب میں، جہاں بھی علامہ سیوطی اللہ کے بعد لیکن لاوے تو سمجھنے کا استثناء منقطع ہے، یہ نشانی یاد رکھ لینے کی. الا یعنی ماں قبل کا، ماں بعد سے کوئی تعلق نہیں. الا امانی، مگر یہ کہ چند آرزوئیں ہیں. اب دیکھو ماں قبل کون ہوا؟ کتاب. ماں بعد کون ہوا؟ امانی. کتاب اور امانی میں کوئی تعلق نہیں، کتاب اللہ کے یہاں سے آتی ہے، امانی دماغ میں پیدا ہوتی ہے، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا. الا امانی یا، تو ایک امی طبقہ ہے ان پڑھ لوگوں کا، کہ جن کو چند آرزو اور خاص جو ہے خیالات ہے اور کچھ نہیں. نمبر ایک اکاذیب، جھوٹی جھوٹی باتیں وہ لوگ جانتے ہیں. نمبر دو، امانی کا دوسرا ترجمہ، خوش کرنے والی باتیں، اور جھوٹ کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے خوش کرنا، جو انہوں نے اپنے رئیسوں سے سن رکھی تھی، تلقوا من رؤسائهم، سرداروں نے سنا رکھی تھی جھوٹی باتیں، خوش کرنے والی باتیں، لہذا ان باتوں پر انہوں نے اعتماد کر لیا تھا. کون سی باتیں؟ لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، جنت تو اپنے باپ کی ہے، ڈرتے کائی کو ہو، بنداس رہو نے دنیا میں. یہ ایک جھوٹی اور خوشکن بات انہوں نے سن رکھی تھی، اور اگر کچھ بھول چک ہوئی تو اپنے سے، اپنے ابا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اپنے اللہ کے محبوب بندے، وہ اپنی لاگوگ لگا کے نکلوا دیں گے اپنے کو اللہ کی پکڑ سے، ٹینشن وینشن مت لو. یہ ہے الا امانیہ، یہ ان کے علماء نے ان کے عوام کو پڑھا رکھا تھا. باری تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْهُمْ، کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے میں، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے خیالات کی گڑ رکھی تھی، یختلفونہ یعنی خیالات کی گڑ رکھی تھی، خیالات پکا رکھے تھے، یہ سب ظن محض ہے. الا یظنون، ظن محض ہے. ولا علم لہم، اور ان کے پاس کوئی علم اس سلسلے میں دلیل کا نہیں ہے، یعنی کوئی علمی دلیل نہیں، بس خیال میں آیا، اور وہی خیالی دنیا کے اندر جو ہے یہ لوگ گھوم رہے ہیں. جی،
اور ان یہودیوں میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کے اندر دورات کو نہیں جانتے ہیں، مگر تنازو ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی باتیں ہیں، جس کو
مغلیہ دور سلطنت میں دلی میں بڑے بڑے اکابر علماء تھے، ان کے پاس لوگ علم حاصل کرنے آتے تھے. ہمارے سب اکابرین حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، سب وہیں پڑھے. طلبہ ہر دور میں طلبہ ہے، تو ایک طالب علم دوسرے کو پوچھتا ہے کس سے شادی کرو؟ کا بہادر شاہ ظفر کی بیٹی سے، یعنی غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ، بنگلہ دیش، پاکستان، سب غیر منقسم ہندوستان کا بادشاہ، اس کی لڑکی سے. دوسرا طالب علم چونک رہ کے، ارے یہاں تو کھانے کے پھانپے پڑ رہے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کی لڑکی سے تمہارا نکاح ہوگا؟ ہاں ہاں کچھ سب تیاریاں ہو چکی ہیں. تو وہ سامنے والا طالب علم اور چونکا، سب تیاری، ہاں میں نے سوچ لیا ہے کہ نکاح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے پڑھوائیں گے، اور جو ہے اپنے استاد کا تذکرہ کیا، نکاح کے دن جو ہے ہم یہ کپڑے پہنیں گے، ولیمے میں یہ کھلائیں گے، ساری تفصیلات بتائی، بس ایک کام باقی ہے، سامنے پیغام دینا. وہی نحم اللہ یہ ظلمن کا یہی مطلب ہے، خیالی پلاؤ پکاتے بیٹھتے ہیں، یہ ان یہود جو ہے ان عوام کا حال. چلو
پھر اس پر انہوں نے اعتبار کر دیا ہے، اور یہ لوگ
ایسی خیال کی رانی ہے تو پتا نہیں آپ کی کتنی آنکھیں گزر جاتی ہوگی. جی
اور اس کے علاوہ چیزوں کو جن کو انہوں نے نہ ڈھکا ہے،
راجا ہو نا آپ لوگ بھی ماشاء اللہ راجا. جی راجا کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، آپ کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، وقت پہ کھانا ملتا ہے، پنکھے کے نیچے کمرے میں درزگاہ میں سونا ملتا ہے، اور کیا چاہیے. چلو فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ویل سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان ترجمہ کیا، عذاب کی سختی کو کہتے ہیں ویل. بعض روایتوں میں آتا ہے جہنم کے ایک دروازے کا نام ہے، بعض روایت میں آتا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، بعض روایت میں آتا ہے جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، اور جس سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتی ہے اس کو ویل کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہلاک عظیم کو ویل کہا جاتا ہے. یہ بڑی تباہی بربادی کس کے لیے ہوگی؟ جو لوگ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. دیکھو ایک اصولی بات یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے کتاب اللہ کو لکھنا کوئی مضموم چیز نہیں ہے. کتابت قرآن کر کے کتنے اسلاف نے جو ہے زندگی گزاری. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس لیے خزانے سے اپنا ذاتی خرچ نہیں لیا، قرآن کی کتابت کرتے تھے، اس سے جو آتا تھا اپنا گزران چلاتے تھے. تو نفس کتابت قرآن یہ کوئی مضموم چیز نہیں ہے. یہاں مذمت کس چیز کی؟ کہ عبارت کتاب اللہ میں داخل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے، کیا کہتے؟ ہذا من عند اللہ، اپنی گڑی ہوئی عبارت، اپنی لکھی ہوئی عبارت، اور کہتے تھے کہ یہ منزل من اللہ ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی خود اپنے یہاں سے گھڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں سے نازل ہوئی. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا ثمن لے لیوے. دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی چیز مل جاوے لیکن وہ آخرت کے مقابلے کے اندر قلیل ہے. منت دنیا، ثمن کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے معاوضے میں آوے اس کو ثمن کہا جاتا ہے. اور یہ حرکت کرنے والے کون تھے؟ فہم الیہود، فہم الیہود غیروا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو تورات کے اندر بدل ڈالا. تورات میں لکھا تھا کہ حضور گنگریالو بال والے ہوں گے، انہوں نے بدل کر دیا سیدھے بال والے ہوں گے. تورات میں لکھا تھا کہ حضور درمیانی قد کے ہوں گے، یہودیوں نے تبدیل کر ڈالی، لمبے قد والے ہوں گے. پوری تورات کی عبارتوں کے اندر انہوں نے تبدیلی کر ڈالا. وہ آیت الرجم، رجم والی آیت میں، یعنی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دینے کا یہ حکم بھی بدل دیا. اور اس کے بدلے میں کیا مسئلہ لکھا؟ کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، چہرے کو کالا کیا جائے گا، گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں تشہیر کر دی جائے گی. یہ پوری پوری عبارتیں انہوں نے جو بدل ڈالی، حکام بدل ڈالے وغیرہ. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. وَقَتَبُوهَا عَلَىٰ خِلَافِ مَا أُنزِلَ، اور اللہ کے یہاں سے جو اتارا گیا تھا اس کے خلاف انہوں نے لکھا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. بڑی بربادی ہے ان یہودیوں کے لیے کہ من گھڑت عبارت جو انہوں نے لکھ ڈالی, اور بڑی بربادی ہے کہ من گھڑت عبارتوں کے اوپر جو انہوں نے رشوت کے پیسے کمائے. اس لیے کہ عوام سے بادشاہوں سے ہدیے لینے کے لیے تو یہ لوگ عبارت میں تورات میں تحریفات کیا کرتے تھے. جی اب یہاں بعض حضرات نے ایک صرفی نحوی اشکال کھڑا کیا ہے کہ ویل مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ نکیرہ ہے, اور نکیرہ مبتدا نہیں بن سکتا. تو پھر دوسرے حضرات جواب دیتے ہیں کہ جب یہ لفظ نکیرہ بد دعا کے معنی میں ہو تو وہ اپنے اندر تخصیص پیدا کر لیتا ہے, اور یہاں ہے نکیرہ لیکن ہے بد دعا ہی ہے, اسی لیے اپنے اندر تخصیص کر لی اور مبتدا بننا اس کا صحیح ہو گیا. چلو
اپنے